بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین اکرام السلام علیکم. ناظرین حال ہی میں حکومت پاکستان میں اسمبلی کے اندر جو بل پاس کیا گیا حقوق نسواں بل، اس حوالے سے آج کا یہ اسپیشل پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے. اس بل میں جہاں ایک طرف حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بل عین اسلامی ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق بنایا گیا ہے اور اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں اسلامی دفعات اور اسلامی رول سے مطابقت رکھتی ہیں، دوسری جانب اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ یہ سراسر غیر اسلامی ہے اور اس میں ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ اسلام کے روح کے خلاف ہیں، تیسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کا ایک وہ طبقہ بھی ہے جو کہ غیر جانبدار ہے، جو نہ اپوزیشن میں ہے نہ ہی حکومت میں ہے، اور ان میں بہت جید علماء موجود ہیں جس میں کہ جناب تقی عثمانی صاحب، جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، جناب مولانا محمد حنیف جالندری صاحب موجود ہیں. ان کا یہ موقف ہے کہ یہ بل، اس کے اندر بہت ساری دفعات ایسی ہیں جو غیر اسلامی ہیں اور ان کو درست ہونا چاہیے. اور حال ہی میں اس بل کے حوالے سے علماء کی اس کمیٹی نے 6 نکات جناب چودھری شجاعت صاحب کو پیش کیے اور اس میں نشاندہی کی گئی کہ یہ وہ چیزیں جو غیر اسلامی ہیں اور ان کی تصریح ہونی چاہیے. ایک دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل کو اپروو کیا ہے، جبکہ جو میڈیا پر اور جو دیگر اخبارات میں جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل میں بہت سارے ایسے بھی ممبران ہیں جو خود اس بل کی کئی شک و دفعات کو غیر اسلامی قرار دے رہے ہیں. اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ بل فارمل وے میں اسلامی نظریاتی کونسل میں پٹ اپ ہی نہیں کیا گیا تھا اور نہ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی. اس تمام صورتحال پر ہم جائزہ لیں گے، لیکن ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ خالصتاً علمی پروگرام ہے، اکیڈمک پروگرام ہے، یہ کوئی مناظرے بازی کا پروگرام نہیں ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آسان اور سہل الفاظ میں آپ تک اس بات کو پہنچائیں کہ اس بل میں کیا خوبیاں یا خامیاں ہیں، کیا کیا وہ اعتراضات ہیں جو علماء کرام کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں. میرے اس پروگرام میں میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ ہوں گے احمد ولید صاحب. ولید صاحب جو ہیں وہ لاہور آج ٹی وی کے بیورو چیف ہیں، اور ہمارے ساتھ مہمان جو شریک ہوں گے شریک گفتگو وہ ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. غامدی صاحب، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس پہ ذرا سی آپ وضاحت کر دیجئے کہ اپوزیشن کی جانب سے تو ایک موقف سامنے آ رہا ہے کہ یہ بل غیر اسلامی ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بل اسلامی ہے اور اسے اسلامی نظریاتی کونسل نے اپروو کیا ہے. آپ بھی چونکہ اس کے ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، اور آپ نے استعفیٰ بھی دیا تھا اس مسئلے پر جو کہ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا، میں چاہوں گا کہ اس پوائنٹ آف ویو سے ذرا پہلے وضاحت کر دیجئے کہ کیا یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں پیش کیا گیا تھا اور اس پر کوئی بات ہوئی تھی، اور آپ کا موقف کیا ہے؟
یہ کبھی اسلامی نظریاتی کونسل میں باقاعدہ طریقے پر پیش نہیں کیا گیا.
اچھا،
نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، یعنی جس زمانے میں اس پر مشاورت ہو رہی تھی اس وقت بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس یہ باقاعدہ طور پر نہیں آیا، نہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کبھی باقاعدہ اپنے کسی اجلاس میں اس پر غور کیا. ظاہر ہے کہ انفرادی طور پر میں یا کوئی اور آدمی اس کے بارے میں اگر کوئی رائے دیتا ہے تو وہ میری رائے ہے یا اس شخص کی رائے ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے تو اس وقت کوئی رائے قرار پائے گی جب اس کے باقاعدہ اجلاس میں کوئی چیز زیر بحث آئے گی، اس پر سب لوگ اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے اور پھر اس کے بارے میں کوئی رائے دیں گے. اتنی بات البتہ میں آپ پر واضح کر دوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل آئین کے مطابق اپنے طور پر بھی قوانین کا جائزہ لیتی رہتی ہے، چنانچہ وہ ایک ترتیب کے ساتھ قوانین کا جائزہ لے رہی ہے. اور اس کو آپ اتفاق کہیے کہ پچھلے چند برسوں سے اسلامی نظریاتی کونسل 1979 کے قوانین پر غور کر رہی ہے، اس میں حدود آرڈیننس بھی زیر غور ہیں، لیکن وہ اسلامی نظریاتی کونسل اپنے طور پر کر رہی ہے اور اس میں بھی ابھی کوئی آخری رائے نہیں قائم ہوئی تھی، یعنی وہ بحث جاری ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بل ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو یہ باقاعدہ طور پر پیش کیا گیا تھا نہ اس پر کوئی ڈیبیٹ ہوئی تھی، تو ہر ایک نے اپنا ویسے ہی ایک انفارمل سا اوپینین دیا تھا اور اسی کو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے اسے اپروو کر دیا ہے.
حکومت کیا کہہ رہی ہے اور کیا نہیں کہہ رہی میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں عرض کر سکتا, لیکن میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے کسی اجلاس میں کبھی اس بل پر باقاعدہ غور نہیں کیا گیا, یہ حکومت کی طرف سے کبھی نہیں بھیجا گیا. آئین کے مطابق جب کوئی بل بھیجا جائے گا تو یا صدر مملکت بھیجیں گے یا قومی اسمبلی بھیجے گی, یعنی کوئی باوقار ادارہ ہوگا جو اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے پاس غور و خوض کے لیے اس طرح کوئی چیز بھیجے گا, ایسا بالکل نہیں.
سر آپ نے
اور کسی مرحلے پر اس میں کوئی مشاورت بھی
کوئی
نظریاتی کاؤنسل کی سطح پر نہیں ہوئی. یعنی نظریاتی کاؤنسل کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مسعود صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر صدر مملکت کی خدمت میں بھی پیش کر دیا تھا. مجھ سے بھی جب رائے پوچھی گئی تو میں نے بھی اپنی رائے بیان کر دی, لیکن یہ میری انفرادی رائے ہے. اسلامی نظریاتی کاؤنسل ایک ادارہ ہے اور ادارے کی حیثیت جب وہ رائے دے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے کسی اجلاس میں کوئی بل پیش ہوگا, اس پر غور کیا جائے گا, اس کے ایجنڈے پر آئے گا, اس میں مختلف لوگ اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اتفاق ہو, کچھ کو اختلاف ہو, اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی رائے ہے جو ہمارے سامنے.
ایک چیز جو لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ شکوک و شبہات جنم لے رہا ہے وہ یہ کہ آپ نے اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے ریزائن کیا تھا, وہ ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہوا, وہ ریزائن کی وجوہات کیا تھیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا ریزگنیشن اور آپ نے ریزائن کیا تھا اپنے اصولی موقف پر, تو اس مشاورت میں آپ شریک کیوں رہے؟ آپ اگر شریک ہوتے ہیں تو لوگوں کا یہ اوپینین ایک بن رہا ہے کہ جی اس میں غامدی صاحب کی بھی رائے شامل ہے, کیا ایسی بات ہے؟
اس بل سے میرے استعفے کا کوئی تعلق نہیں تھا.
ٹھیک,
نہ مجھے اس بات پر اصرار تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ضرور یہ بل بھیجا جانا چاہیے. اسلامی نظریاتی کونسل کو حکومت چاہتی ہے کوئی بل بھیج دیتی ہے, صدر مملکت چاہتے ہیں مشورہ کر لیتے ہیں, یہ کوئی پابندی نہیں ہے ان کے اوپر. میں نے جس بات پر استعفیٰ دیا تھا وہ یہ تھا کہ حکومت نے ایک کمیٹی بنائی جسے حکومت کی علماء کمیٹی کہا گیا, اس کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے گئے, پھر اس کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ علماء نے قرآن و سنت کے مطابق اس بل کا جائزہ لے کر اپنی رائے دے دی ہے. میرا کہنا یہ تھا کہ اگر حکومت کو کسی معاملے میں یہ جاننا ہے کہ کیا چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کیا نہیں ہے, تو اس کے لیے آئین میں ایک ادارہ موجود ہے, پھر اس کو وہاں آنا چاہیے تھا. یعنی حکومت کے لیے یہ لازم نہیں تھا کہ وہ وہاں اس بل کو بھیجتی یا اس پر بحث کراتی, یہ لازم نہیں تھا, لیکن جب وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو نظر انداز کر کے ایک علماء کمیٹی بناتی ہے تو یہ میرے نزدیک اس ادارے کے وقار کے منافی تھا. میں نے اس کی بنیاد پر استعفیٰ دیا تھا. صدر مملکت نے میرے ساتھ ملاقات میں وضاحت کی کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب نے فرمایا انہوں نے اس طرح کوئی اقدام نہیں کیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ چودھری شجاعت صاحب نے اپنی ذاتی حیثیت میں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کی طرف سے یہ اقدام کیا ہے, حکومت کی طرف سے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا گیا, یہ ان کا موقف تھا. تو یہ اصل میں ایک دوسرا اصولی پہلو ہے جس کی بنیاد پر یہ بحث اٹھی تھی. اس بنیاد پر نہیں تھی کہ یہ بل میرے نزدیک اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے اور میں اس کی بنیاد پر استعفی.
اچھا, جس میٹنگ کے بعد یہ پریس ریلیز جاری کیا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اسے اپروو کر دیا ہے, اس میٹنگ میں آپ بھی موجود
تھے؟ جی, میں اس میٹنگ میں موجود تھا. میں نے اس میں کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس سے پہلے اپنی رائے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا تھا.
ہم چاہیں گے کہ اب ہمارے ناظرین کو آپ ایک ایک پوائنٹ کر کے یہ صرف اشارے کریں, نشاندہی کریں کہ اس بل میں آپ کی نظر میں علمی نقطۂ نظر سے کیا کیا چیزیں ہیں جو اسلام کی روح کے منافی ہیں.
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے نزدیک زنا کی سزا 100 کوڑے, اس کو میں آخری سزا کہتا ہوں, انتہائی سزا کہتا ہوں, میکسیمم پنشمنٹ کہتا ہوں. یہ بات میں نہیں کہتا, قرآن مجید نے خود اس بات کو واضح کر دیا. قرآن مجید نے جس اسلوب میں اس سزا کو سورہ نور میں بیان کیا ہے اس میں صفت کے سیگے استعمال کیے ہیں. عربی زبان کے اسالیب سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ یہ سیگے اہتمام پر دلالت کرتے ہیں. اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ قرآن مجید نے زنا کی سزا اور اسی طرح چوری کی سزا جو اب زیر بحث نہیں ہے اس میں انتہائی سزا بیان کی ہے. انتہائی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جرم آخری درجے میں ہو گیا ہے, مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں, اس صورت میں یہ سزا دی جائے گی. اس بات کو خود قرآن نے عملی طور پر بھی واضح کر دیا. قرآن مجید میں لونڈیوں اور غلاموں کی سزا کا مسئلہ زیر بحث آیا ہے. اس میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ لونڈیاں اور غلام اس معاشرے میں اچھی تربیت نہیں پاتے تھے, انہیں اچھا ماحول میسر نہیں ہوتا تھا, ان کو اخلاقی لحاظ سے وہ تعلیمات نہیں ملتی تھیں جو ایک شریف النفس انسان کو ملنی چاہیے, چنانچہ ان میں سے کسی سے اگر اس جرم کا ارتکاب ہو جائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی. اور پھر مزید وضاحت کرتا ہے کہ لونڈیوں غلاموں میں سے اگر کسی کی اچھی تربیت کی گئی ہے, اس کو اچھا ماحول میسر ہے, اس کے مالکوں نے بھی اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا ہے, پھر اس کی شادی بھی کر دی گئی ہے, اور اس کے بعد اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا, تو اس صورت میں بھی اس کو آدھی سزا دی جائے, پوری سزا نہ
تب بھی پوری نہ دی جائے.
تو اس سے قرآن مجید نے یہ اصول واضح کر دیا ہے کہ زنا کی سزا, چوری کی سزا, یہ دونوں انتہائی سزائیں ہیں. یعنی چوری کی سزا جو ہاتھ کاٹنا قرآن میں بیان ہوئی ہے, زنا کی سزا 100 کوڑے بیان ہوئی ہے, یہ انتہائی سزائیں ہیں. جرم جب آخری درجے میں ہو جائے گا اور مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا تب یہ دی جائیں گی. یہ بل اس اصول کو تسلیم نہیں کرتا. اس میں ایک دوسرے اصول کو اختیار کیا گیا ہے جو ہمارے روایتی علماء کے نزدیک درست ہے, ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میں اس کو قرآن مجید کے خلاف سمجھتا ہوں. اس میں یہ اصول اختیار کیا گیا ہے کہ کنوارے کی سزا 100 کوڑے ہے اور شادی شدہ کی سزا رجم ہے. ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں, اسی اصول پر یہ بل بنایا گیا ہے. پچھلے آرڈیننس میں بھی یہی چیز تھی, اس لحاظ سے پچھلے آرڈیننس میں اور اس بل میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی ایک ہی چیز ہے جس کو وہاں بھی اختیار کیا گیا, یہاں بھی اختیار کیا گیا. میں اس کو قرآن و سنت کے خلاف سمجھتا ہوں.
گویا یہ چیز اس بل میں موجود ہے کہ زنا بالرضا کے اندر شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ رجم ہے اور کنوارے کی سزا 100 کوڑے ہے. یہ اس بل میں بھی یہ بات موجود ہے اور اس سے علماء کا کوئی اختلاف نہیں.
اس سے علماء کا کوئی اختلاف نہیں. یہی چیز حدود آرڈیننس میں بھی تھی, یعنی جو ضیاء الحق صاحب کا حدود آرڈیننس ہے اس میں بھی یہی سزا تھی. اس سزا کو اس میں بھی نہیں چھیڑا گیا. میں نے اس زمانے بھی اس پر تنقید کی تھی اور تفصیلی تنقید کر کے یہ بتایا تھا کہ قرآن کا منشا کیا ہے, اور اس میں اس سوال کا جواب بھی دیا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا در حقیقت سورہ مائدہ کے تحت دی ہے اور یہ اوباشوں کی سزا ہے. اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بنیاد پر فرق نہیں کیا گیا. شادی شدہ ہونا یا غیر شادی شدہ ہونا یہ مجرم کے حالات میں سے ایک چیز ہے. یہ سوال بھی پوچھا جائے گا. دوسرے لفظوں میں کہیے کہ فرق کی وجہ یہی نہیں ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے. اس کی بنیاد پر بھی آپ فرق کر سکتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد پر بھی نہ کہ اسی کی بنیاد پر. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ میں جو حرابہ کی سزائیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک سزا تقتیل ہے, یعنی عبرتناک طریقے سے قتل کرنا. عبرتناک طریقے سے قتل کی 10 صورتیں ہو سکتی ہیں. آپ نے اپنے زمانے میں اوباشی کے مجرموں کو اس آیت کے تحت یہ سزا دی تھی. اس پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے, میری کتاب برہان میں تفصیلی مباحث موجود ہیں اور یہ 1981-82 میں
لکھا. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس پہ آپ نے بڑی تفصیل سے پہلے بھی لکھا ہے, کیونکہ ایک عام طور پر جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اوپینین اس حکومت میں ہی سامنے آیا ہے اور یہ کوئی بڑی ایسی بات ہے. ایسا نہیں ہے, آپ بہت پہلے سے اس بات پر تنقید کرتے رہے ہیں. اور
1979 میں یہ آرڈیننس بنائے گئے. میں پہلا آدمی ہوں کہ جس نے اس زمانے میں ان پر تنقیدیں لکھی. یہ تنقیدیں سنین کی وضاحت کے ساتھ میری کتابوں میں چھپی ہوئی موجود ہیں.
اچھا, اس زمانے میں آپ نے یہ جو تنقید لکھی اس میں آپ منفرد تھے یا آپ کے ساتھ اور بھی کسی بڑے کوئی عالم دین کا نام آتا ہے جنہوں نے آپ کی رائے کی حمایت کی ہو؟
یا آپ منفرد تھے؟ روایتی علماء کا موقف تو وہی ہے جو حدود آرڈیننس میں بھی بیان کر دیا گیا تھا, جو اس بل میں بھی اسی طرح باقی رکھا گیا ہے. تو اس وجہ سے کسی اور کے اس کو بیان کرنے کی کوئی وجہ نہیں. میں تنہا تھا جس نے اس موضوع پر بحث کی, اپنا نقطہ نظر دلائل کے ساتھ بیان کیا. اور اس زمانے میں جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ صرف کسی کتاب اور میرے رسالے میں نہیں بلکہ ایک موقر اخبار میں یہ مضامین شائع ہوئے.
اچھا, نئے بل میں آپ کے مطابق زنا بالرضا کی سزا موجود ہے, پھر لوگوں میں یہ کنفیوژن کیوں ہے اس وقت کہ زنا بالرضا کی کھلی چھٹی دے دی گئی؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب آپ کسی جرم کے مقدمہ دائر کرنے کے طریقے کو سخت کر دیں گے, جب آپ ایسے بعض حدود قیود عائد کر دیں گے کہ جس میں آسانی کے ساتھ کوئی آدمی عدالت میں نہ جا سکے, تو لوگ یہ نتیجہ اس سے نکال سکتے ہیں. لیکن یہ بات خود قرآن نے کر دی ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ قرآن مجید اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ آپ کو اگر کسی پر زنا کی تہمت لگانی ہے یا زنا کی نوعیت کے کسی جرم کی تہمت لگانی ہے تو آپ کو 4 گواہ لے کر آنا ہوگا. قرآن مجید نے یہ بات سورہ نور میں جہاں زنا کی سزا بیان ہوئی ہے اس کے متصل بات واضح کر دی ہے, جس کو قذف سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ والذین یرمون المحصنات, جو لوگ پاک دامن عورتوں پر اس طرح کا الزام لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 4 گواہ لائیں, اور پھر کہتا ہے کہ اگر وہ نہ لائیں تو ان کی پیٹھ پر 80 کوڑے برسا دیے جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی جھوٹا گواہ ہے تو اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے برسا دیے جائیں گے, بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر آپ 4 گواہ نہیں لا سکے. تو اس سے یہ صاف بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کا منشا یہ ہے کہ اگر زنا کے جرم کا, زنا بالرضا اس وقت زیر بحث ہے, زنا کے جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو اس پر پردہ ڈالیے, اپنے بھائی کو تلقین کیجیے, نصیحت کیجیے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اخلاقی اصلاح کبھی قوانین سے نہیں ہوتی. اخلاقی اصلاح خدا کے خوف سے ہوتی ہے, معاشرتی دباؤ سے ہوتی ہے, سوسائٹی کے عمومی رویوں سے ہوتی ہے, آپ کیا ماحول ہے جس میں لوگوں کی پرورش کر رہے ہیں اس سے ہوتی ہے. تو قرآن کا منشا بھی اس میں یہ ہے. میں یہاں ایک اور قانونی پہلو کی وضاحت کر دوں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ عام طور پر جو ہمارا ذہن ہے, ہم جرم اس چیز کو کہتے ہیں جب آپ کسی کی جان, مال, آبرو کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرتے ہیں. یعنی دوسرا آدمی مظلوم ہوتا ہے, اس کی مرضی کے خلاف آپ اس کی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، مال چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں، جرم اسے کہتے ہیں. زنا بالرضا میں یہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ نے جرم قرار دیا ہے. یعنی عام حالات میں یہی وجہ ہے کہ مغربی معاشرہ اس کو جرم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ گناہ مانتے ہیں اس کو. گناہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے کام کا ارتکاب کیا جس پر آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، لیکن اسٹیٹ کے سامنے آپ جواب دہ ہوتے ہیں جب آپ جرم کی صورت میں اس کام کو کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ریپ یا زنا بالجبر یہ تو جرم ہے، کیونکہ اس میں آپ دوسرے کی آبرو کے خلاف اقدام کر رہے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف اقدام کر رہے ہیں، لیکن زنا بالرضا کو وہ جرم نہیں مانتے. اللہ نے اس کو جرم قرار دیا ہے قرآن مجید میں. جب اللہ نے اس کو جرم قرار دیا ہے تو اس کے ثبوت کے لیے بھی بہت کڑی شرائط عائد کر
شرائط اللہ ہی نے عائد کی. میں یہیں سے آپ کی گفتگو کو کنٹینیو کروں گا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. غامدی صاحب آپ نے ایک اعتراض تو واضح کر دیا اس پر کہ آپ کے نزدیک زنا کی جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ 100 کوڑے ہے، اور جہاں پر رجم کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی وہ اوباشوں کے لیے تھی. بخاری میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے اعتراف کیا کہ میں نے زنا جو ہے ارتکاب کیا اور میں نے جبر کے ساتھ کیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی رجم کی سزا تجویز فرمائی اور اس کا وہ نافذ کی گئی اس پر. اب جب ایک شخص آتا ہے اور وہ خود اگری کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، تو وہ اوباش کی کیٹیگری میں تو نہیں آیا. یہاں سے جو سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام شخص کے لیے بھی جو ہے وہ رجم کی سزا دی ہے.
میں تین باتیں عرض کروں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ زنا بالجبر ایک ایسا جرم ہے جو شرفانی کیا کرتے ہیں. یعنی اگر زنا بالرضا کا ارتکاب ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی پر جذبات نے غلبہ پا لیا، کوئی اس طرح کی صورتحال ہوئی جس میں انسان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھا. زنا بالجبر کا ارتکاب آپ کے خیال میں آپ کے معاشرے میں کتنے شرفا نے آج تک کیا ہے؟ زنا بالجبر کا ارتکاب اسی نوعیت کے لوگ کرتے ہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ مجرم نے اعتراف کیا، تو میں آپ سے عرض کروں کہ تمام روایات کا جائزہ لینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایات اصل میں جہاں تہاں پھرتے چلتے ہوئے لوگوں کے بیانات ہیں. یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی عدالتی کاروائی کا بیان ہے. عدالتی کاروائی میں کیا ہوا، مجرم کیسے آیا، اس کو کسی نے متوجہ کیا. مثلاً میں مائس کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک طرف ہمارے سامنے وہ روایات ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ خود آیا، اس نے آ کے اعتراف کیا، حضور نے اسے واپس کرنا چاہا، اور دوسری جانب مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ جب وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے تمہارے بارے میں جو اطلاعات پہنچی ہیں کیا وہ درست ہیں؟ تو اس سے کیا تصویر سامنے آتی ہے؟ تو یہ اعتراف کا لفظ جب آپ روایتوں میں پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج کے زمانے میں عدالتوں میں جب رپورٹنگ ہوتی ہے تو اس میں بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. اس لیے ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا. میں نے جو بات کہی ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر کہی ہے. قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں حرابہ اور فساد فی الارض کی سزائیں خود بیان کی ہیں، 4 سزائیں بیان کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ ان میں سب سے پہلی سزا عبرتناک طریقے سے مجرم کو قتل کرنا ہے. پھر میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رجمی کی سزا نہیں دی اوباشوں کو، بعض لوگوں کو 100 کوڑے مارنے کے بعد 1 سال کے لیے جلاوطن بھی کیا ہے. آپ اگر سورہ مائدہ کی اس آیت کو دیکھیں تو اس میں جس طرح پہلی سزا تقتیل یعنی عبرتناک طریقے سے قتل کرنا ہے، اس میں آخری سزا اور یونفو من الارض علاقہ بدر کرنا بھی ہے. سوال یہ ہے کہ علاقہ بدر کرنے کی سزا کس حکم کے تحت دی گئی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں یہیں سے دی گئی ہے. یعنی اس میں چونکہ 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں اور عدالت کو اختیار دیا گیا ہے کہ ان میں سے جو سزا چاہے دے لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ اگر تو مجرم رعایت کا مستحق ہے تو جلاوطنی کی سزا دے دی ہے یعنی 100 کوڑے مارنے کے بعد، اور اگر وہ رعایت کا مستحق نہیں ہے تو اسے رجم کرا دیا. رجم کے ساتھ 100 کوڑے مارنے کی وجہ نہیں تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقیات قانون یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر ایک شخص نے 5 جرائم کا ارتکاب کیا ہے، ان میں سے کسی کی سزا 100 کوڑے ہے، کسی کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس کی میں سے ایک کی سزا موت بھی ہے، تو موت کی سزا کے ساتھ پھر باقی سزائیں جمع نہیں کی جاتی، بیان تو کی جاتی ہیں. یعنی جب عدالت فیصلہ سناتی ہے تو وہ بیان کرتی ہے،
اس کے ڈاکیومنٹ پر لکھا جائے گا، لیکن یہ کہ جمع نہیں کی جائے گی،
اس کو جمع نہیں کیا جاتا. یہ چیز ظاہر بات ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، جب آپ ایک آدمی کو دنیا سے رخصت کر رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ 100 کوڑے مار کے رخصت کریں، تو حضور نے بھی اس کو جمع نہیں کیا، اور یہ بالکل ٹھیک قانون کی اخلاقیات کے تقاضے کے مطابق.
دوسرا آپ کا اعتراض کیا ہے بنیاد؟
دوسرا جو اس بل پر میرا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک قرآن مجید جرائم کی گواہی میں عورت اور مرد میں، مسلمان اور غیر مسلمان میں کوئی فرق نہیں کرتا. یعنی نہ جنس کی بنیاد پر گواہی میں تفریق کرتا ہے، نہ مذہب کی بنیاد پر تفریق کرتا ہے، جبکہ اس بل میں حدود آرڈیننس کی اس شرط کو برقرار رکھا گیا ہے. میں عرض کر رہا ہوں برقرار رکھا گیا ہے، یعنی یہ وہاں بھی موجود
تھی،
یہ یہاں بھی موجود ہے. اس کو برقرار رکھا گیا ہے کہ 4 گواہ
مسلمان ہوں،
مسلمان ہونے چاہیے اور مرد ہونے چاہیے. تو میں چونکہ اس کو قرآن و سنت کے خلاف سمجھتا ہوں، میرے نزدیک اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. گواہ گواہ ہوتا ہے، اور کسی واقعے کے گواہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا قاضی کے نزدیک قابل قبول ہے. ممکن ہے کہ کوئی بچہ گواہی دینے کے لیے آ جائے, ممکن ہے کوئی عورت گواہی دینے کے لیے آ جائے, ممکن ہے مرد ہو, یعنی گواہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر قرآن نے زنا بالرضا کے معاملے میں چار گواہوں کی شرط لگائی ہے تو اس میں اربت شہداء کے الفاظ استعمال کیے ہیں. عربیت کی روح سے نہ ان پر مسلمان ہونے کی شرط عائد کی جا سکتی ہے, نہ ان پر مرد ہونے کی شرط عائد کی جا سکتی ہے, بس چار گواہ ہونے چاہیے.
اچھا, میں چاہوں گا کہ آپ نے یہاں پر جو تذکرہ کیا, ایک عام ذہن میں یہ کنفیوژن بھی ہے, یہ ذرا واضح کر دیجئے. حالانکہ اس کا معاملہ الگ ہے, لیکن واضح کر دیں اس کو, کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کی گواہی جو ہے وہ آدھی تسلیم کی گئی ہے, تو یہ اس سے اس کا کوئی تعلق ہے؟
کوئی تعلق اس سے نہیں. دیکھیے, بات یہ گواہی کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک گواہی جرائم کی گواہی ہے, واقعاتی گواہی ہے, کوئی ڈاکہ پڑ گیا ہے, کوئی چوری ہو گئی ہے, اس موقع پر گواہ کا انتخاب آپ نہیں کرتے, گواہ کا انتخاب قدرت کرتی ہے.
حالات
معلوم نہیں وہاں کون گواہ ہوگا, اور اس کی بنیاد پر عدالت فیصلہ کرتی ہے. عدالت کے سامنے جب گواہ آتے ہیں تو ممکن ہے کہ 10 گواہوں کی گواہی کو رد کر دے, اور ممکن ہے کہ کسی ایک بچے کی گواہی کو کرینے کے مطابق سمجھ کر قبول کر لے. تو گواہی کا جرائم میں معاملہ آپ کے انتخاب پر نہیں ہوتا. گواہی کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے, آپ نے کوئی لین دین کا معاملہ کیا, کوئی مکان خریدا ہے, بیچا ہے, کوئی قرض لیا ہے, اس موقع پر ہم دستاویز لکھتے ہیں. اس دستاویز کو لکھتے وقت گواہ کا انتخاب ہمارے پاس ہے, تو وہاں قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ آپ اس میں مردوں کو گواہ بنائیں. اور ظاہر ہے کہ ہر معقول آدمی یہی کہے گا کہ کیوں گھر در میں رہنے والی خواتین کو خامخواہ عدالت میں گھسیٹا جائے. یہ بات
ہے, وہاں پہ گواہ کا چوائس ہمارے ہی پاس ہے,
ہمارے پاس ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس کا قانون اور عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی وہاں بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ اگر لین دین کے کسی معاملے کا کوئی مقدمہ عدالت میں آئے تو اس پر مردوں کو گواہ طلب کرو, یہ نہیں کہا گیا. بلکہ مجھے اور آپ کو ایک معاشرتی ہدایت دی گئی ہے کہ ہم اپنے مال کی حفاظت کے لیے مردوں کو گواہ بنائیں. وہ بات سمجھ میں آتی ہے, معقول ہے, معاشرتی تقاضوں کے بالکل مطابق ہے, لیکن جرائم کی گواہی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہ جرائم کی گواہی سے اس کا کوئی تعلق ہے, نہ عدالتی گواہی سے اس کا کوئی تعلق ہے. وہ اصل میں میرے اور آپ کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
غامدی صاحب, یہ جو جرائم کی گواہی کے بارے میں آپ نے اپنا موقف واضح کر دیا کہ اس میں قرآن مجید نے کوئی تفریق نہیں کی ہے مرد اور عورت اور جنس کی بنیاد پر, یا اسلام وہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے, اس پہ کوئی تفریق نہیں.
صرف یہ کہ قرآن مجید نے کوئی تفریق نہیں کی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی تفریق نہیں کی.
ایسے واقعات
نہیں, کوئی حدیث نہیں ہے. اچھا, کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے عورت گواہی دینے کے لیے آئی ہو اور آپ نے اس عورت کی گواہی رد کر دی ہو کہ تم عورت ہو, میں تمہاری گواہی قبول نہیں کر رہا. بلکہ اس کے برعکس چیزیں روایتوں میں موجود ہیں.
اچھا, آپ ذرا اس پہ بھی مزید وضاحت کر دیجئے. آپ کے نزدیک یہ معاملہ تو سمجھ میں آ گیا کہ گواہی جو ہے اس کے لیے صرف مسلمان اور مرد ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن کیا آپ اپنی اس رائے میں ان چیزوں کو بھی شامل کرتے ہیں کہ چار گواہوں کی ریپلیسمنٹ کوئی ڈی این اے رپورٹ یا کوئی فورنسک رپورٹ بھی ہو سکتی ہے, یعنی بالکل چار گواہی نہیں ہے یا دو گواہ تو ہیں باقی کی کچھ رپورٹس ہیں, اس کو بھی آپ اس کا وہ ریپلیسمنٹ سمجھتے ہیں؟
دیکھیے, بات یہ کہ چوری کا معاملہ ہے تو قرآن مجید نے کوئی شرط عائد نہیں کی, یعنی جرم کو ثابت ہونا چاہیے, وہ انگلیوں کے نشانات سے ثابت ہو گیا, وہ کیمرے کی گواہی ثابت ہو گیا, عدالت کسی اور کرینے کی بنیاد پر مطمئن ہو گئی سزا دے گی. اسی طرح کا معاملہ باقی جرائم کا ہے, صرف جناب الرضا, جناب الجبر نہیں, میں واضح کروں, صرف جناب الرضا ہے جس میں قرآن اصرار کرتا ہے کہ چار گواہ ہونے چاہیے. چنانچہ چار گواہ آپ کے پاس ہیں تو آپ مقدمہ لے کے جائیے, ورنہ قرآن کا اصرار یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھیے. آپ اگر کوئی جرم دیکھ رہے ہیں تو اپنے بھائی کو تلقین کریں, نصیحت کریں, اس کے جرم پر پردہ ڈالیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص اس جرم کے معاملے میں یہی کہا. دیکھیے, یہ جرم ایک مسلمان معاشرے میں آدمی کی حیثیت عرفی کو ختم کر دیتا ہے, تو قرآن مجید نے اس میں خاص طور پر یہ شرط عائد کی ہے, باقی کہیں نہیں. اور یہاں چار گواہی ہونے چاہیے, یعنی چار گواہوں کے بغیر
اس کا ریپلیسمنٹ ڈی این اے رپورٹ وغیرہ نہیں ہو,
قرآن مجید نے تسلیم نہیں کی. لیکن باقی جرائم کی یہ نوعیت نہیں ہے. میں فرق بھی واضح کر دوں, یہ بر رضا ہونے والا جرم ہے.
جی, ابھی ہم بر رضا ڈسکس کر رہے ہیں. بالکل, بر رضا کو ڈسکس,
اس کو واضح ہونا چاہیے.
اچھا, اس میں اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتی.
جی, ظاہر بات ہے, اس میں ریاست مداخلت نہیں کر سکتی, کیونکہ جب بھی مقدمہ قائم ہوگا, مثال کے طور پر ریاست ہی مقدمہ قائم کرنا چاہتی ہے کسی شخص کے خلاف جناب الرضا کا, تو جب آپ مقدمہ قائم کریں گے تو تہمت لگائیں گے نا, پہلے تو الزام عائد کیا جائے گا. جب جرم ثابت ہوتا ہے اس کے بعد آدمی مجرم قرار پاتا ہے, ورنہ تو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ الزام ہے. تو جب آپ وہ مقدمہ دائر کریں گے تو قرآن کہتا ہے کہ آپ کو چار گواہ لے کے آنا پڑے گا, تب جناب الرضا کا مقدمہ درج ہوگا. مقدمہ درج ہوگا یعنی یہ بات کا مسئلہ ہے کہ عدالت
کیا پروف ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ بات
ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مقدمہ تب درج ہوگا,
اسٹیٹ کو بھی چار گواہ لانے پڑیں گے,
ہر ایک کو چار گواہ لانے پڑیں گے, کیونکہ قرآن مجید اس میں یہ چاہتا ہی نہیں. دیکھیے, بات یہ جناب الرضا کے معاملے میں دو مرد و عورت ہیں جنہوں نے باہمی رضامندی سے اس جرم کا ارتکاب کیا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. قرآن نے جو تین بڑے گناہ بیان کیے ہیں, شرک, قتل اور زنا ان میں شامل ہے، اس کے گناہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کو جرم اللہ نے قرار دیا ہے۔ یہاں کوئی استغاثہ لے کے نہیں آیا ہوتا، کوئی مظلوم نہیں ہوتا جس کو آپ کو انصاف دلانا ہوتا ہے، یا مسئلہ انصاف کا نہیں ہوتا بلکہ معاشرے کی اصلاح کا ہوتا ہے، تو اس میں اللہ نے جو قانون بنایا اسی کی پابندی کی جائے۔
یعنی جس عورت نے یہ کمپلینٹ کی کہ اس کو ریپ کیا گیا ہے، تو اگر یہ بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ وہ زنا بالرضا تھا، تو سٹیٹ اس میں پھر خود از خود پرچہ درج نہیں کروائے گی؟
دیکھیں نا، یہ آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے، ثابت ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو عدالت سزا دے دے گی، لیکن ثابت ہوگا کیسے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ زنا بالرضا کے معاملے میں چار گواہ آئیں گے اور وہ گواہی دیں گے تو تب مقدمہ قابل سماعت ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑی عنایت ہے کہ اس معاملے میں مسلمان معاشرے کی حفاظت کے لیے یہ اہتمام کر دیا گیا ہے، یعنی سزا بھی سخت ہے، 100 کوڑے کی سزا ہے، اور پھر اس کے لیے یہ اہتمام بھی کر دیا گیا ہے۔ عدالت میں کوئی زنا بالجبر کا کیس آ گیا ہے، اس کی تحقیق کے دوران میں یہ ثابت ہو گیا، یعنی ہم نے دیکھا جائے نا کیسے ثابت ہوا، اگر قاضی اس پر مطمئن ہو جاتا ہے اس طرح کے کسی معاملے میں، یہ ایک اور نوعیت ہے، یہاں کوئی الزام نہیں لگایا گیا، تہمت نہیں لگائی گئی، ثابت ہو گیا کسی سماعت کے نتیجے میں اور قاضی مطمئن ہو گیا ہے تو سزا دے سکتا ہے، وہ نوعیت بالکل مختلف ہے۔
ٹھیک
ہے، یعنی قرآن مجید نے ایک عمومی قانون بیان کر دیا ہے کہ جب بھی اس طرح کا مقدمہ آپ کو دائر کرنا ہے تو آپ کو چار گواہ لے کے آنا ہے۔
یعنی اس صورت میں جو لڑکی اگر بعد میں وہ تسلیم کر لیتی ہے کہ ہاں یہ بالرضا ہوا تھا، میں نے وہ الزام غلط لگایا تھا، تو اس میں وہ کیس درج ہو جائے گا؟
یہ تو اعتراف ہے، اعتراف کے بعد تو ہر مجرم کو سزا دی جا سکتی ہے۔
ٹھیک،
اچھا غامدی صاحب، تیسرا کیا بنیادی اعتراض ہے آپ کا؟
تیسرا میرا اعتراض یہ ہے کہ اس میں زنا بالجبر کی جو سزا بیان کی گئی، یعنی یہ تو ایک اچھا کام کیا گیا ہے کہ زنا بالرضا اور زنا بالجبر کے معاملے کو الگ الگ کر دیا گیا ہے،
جو پہلے نہیں تھا،
جو پہلے حد کے حد تک نہیں تھا۔
ٹھیک،
یعنی یہ بات بھی ہر شخص پہ واضح ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں میڈیا میں بہت اس پر مہم چلائی گئی کہ زنا بالرضا اور زنا بالجبر میں فرق نہیں کیا جا رہا، تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حدود آرڈیننس میں یہ حد کے حد تک فرق نہیں تھا،
تعزیر میں فرق تھا،
تعزیر میں فرق کیا گیا تھا، اور یہ خود بتا رہا ہے کہ انسانی عقل یہ چاہتی ہے کہ اس میں فرق کیا جائے۔
ٹھیک
ہے، حد کے معاملے میں البتہ قانون یہی تھا کہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، اور اس میں اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا کہ زنا بالرضا ہوا ہے یا زنا بالجبر ہوا ہے، یعنی اگر ایک کنوارا مجرم ہے اور اس نے اس کا بالرضا ارتکاب کیا تو اس کی سزا بھی 100 کوڑے، اور اگر ایک کنوارے نے بالجبر اس کا ارتکاب کیا تو اس کی سزا بھی 100 کوڑے ہی تھی۔ حد کے معاملے میں فرق نہیں کیا گیا تھا، اس میں یہ فرق کر دیا گیا ہے، یعنی اس میں حد کے حد تک تو وہی سزا ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی، لیکن تعزیر کے جرم کے طور پر زنا بالجبر کو بالکل الگ ایک جرم قرار دے دیا گیا ہے۔
گویا غامدی صاحب، اس بل میں زنا بالرضا اور زنا بالجبر میں حد کی حد تک بھی اور تعزیر میں بھی، دونوں میں ڈیفرنسیشن کر دی گئی ہے؟
نہیں، اس میں تو اب ایک دوسرا کام کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو حد کا جرم مانا ہی نہیں گیا، اس کو تعزیرات میں ڈال دیا گیا ہے۔
ٹھیک ہے،
اسی پر علماء اعتراضات کر رہے ہیں، لیکن وہ ہم بعد میں زیر بحث لائیں گے۔ میرا اعتراض اس میں یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو فیصلے کیے ہیں ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ زنا بالجبر کے جرم کو آپ نے دوہرا جرم قرار دیا ہے، یعنی اس میں زنا بھی ہوا ہے اور اس میں ایک دوسرے جرم کا ارتکاب ہوا ہے، جس کو آپ اوباشی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ ترہیب کہہ سکتے ہیں، کہ ایک خاتون کی عصمت دری کی گئی ہے، اس کی آبرو لوٹ لی گئی ہے، یہ دو چیزیں مل گئی ہیں،
کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھایا گیا،
کوئی خلاف قدم اٹھایا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مجرموں کو، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دونوں جرائم کی سزائیں دی ہیں، یعنی آپ نے زنا کی سزا بھی دی ہے زنا بالجبر کے مجرموں کو، جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، جب جرم ثابت ہو گیا تو آپ نے زنا کی سزا بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ مائدہ کے تحت ان کو اوباشی کی سزا بھی دی ہے، یعنی میں اس سے پہلے بھی واضح کر چکا کہ ان میں سے جو مجرم رعایت کے مستحق تھے ان کو آپ نے پہلے 100 کوڑے مارے، اور اس کے بعد اس سورہ مائدہ کی آیت کے تحت ان کو 1 سال کے لیے جلاوطن کر دیا، علاقہ بدر کر دیا، اور جو مجرم کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے ان کو اسی سورہ کی آیت 32 ہے وہ، اس کے تحت آپ نے تقتیل کی سزا دی، یعنی عبرتناک طریقے سے قتل کیا، اسی کو رجم کی صورت میں ہمارے ہاں عام طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک زنا بالجبر کی سزا کو بھی دینی اور شرعی سزا کے طور پر بیان ہونا چاہیے، اور اس طرح بیان ہونا چاہیے، یعنی زنا بالجبر کے مجرم کو زنا کی سزا بھی دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان کی ہے، اور مائدہ کے تحت اس کو سخت ترین سزا دی جا سکتی ہے، اور اس میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں، ان میں 1 سزا تقتیل ہے، دوسری سزا تسلیب ہے، یعنی اس مجرم کو آپ میخیں ٹھونک کر گاڑ دیتے ہیں، سلیب دے دیتے ہیں، اور تیسری سزا اس میں ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹنا ہے، اور چوتھی سزا علاقہ بدر کرنا، ان میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔
گویا
میں سمجھتا ہوں کہ زنا بالجبر کی سزا جس طرح میری تعبیر کے مطابق ہونی چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ اس بل میں شامل نہیں کی گئی۔
گویا آپ کی جو تین پوائنٹس ہیں اگر ان کو میں ناظرین کی آسانی کے لیے کنکلوڈ اگر کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ جو زنا ہے، یہاں زنا سے مطلب زنا بر رضا ہے، زنا کی جو انتہائی سزا ہے قرآن مجید کی روشنی میں وہ 100 کوڑے ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. دوسرا جو آپ کا اعتراض ہے اس بل پہ وہ یہ کہ جرائم کی گواہی میں مرد اور مسلمان ہونا ہی لازمی نہیں ہے، بلکہ وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے اور کسی طرح کے کوئی بھی گواہ ہو سکتے ہیں اور وہ مسلمان ہونے بھی ضروری نہیں ہے.
یہ عدالت کا اطمینان ہے، جس گواہ پر اطمینان ہو جائے گا وہ سزا دے دے گی.
اور تیسری جو آپ نے بات کی اعتراض وہ یہ کہ زنا بالجبر اور زنا بالرضا میں کلیئر ڈسٹنگوش ہونا چاہیے، بالکل فرق ہونا چاہیے، اور زنا بالرضا کی جو میکسیمم سزا ہے وہ 100 کوڑے ہے جبکہ زنا بالرضا کی میکسیمم 100 کوڑے، جبکہ زنا بالجبر میں آپ نے 4 سزائیں یعنی حرابہ کے تحت اس کو آپ نے کاؤنٹ کیا ہے، جس میں کہ تسلیب ہے، تقتیل ہے، مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹ دینا ہے اور جلا وطن کرنا ہے. یہ آپ کے اس بل پہ اعتراضات کا خلاصہ ہے.
یہ تو دینی پہلو سے وہ اعتراضات ہیں جن کو میں نے بیان کر دیا. چوتھی چیز وہ ترمیم ہے اس کے اندر، جس ترمیم کو علماء کے کہنے پر کیا گیا ہے، اور وہ ترمیم یہ ہے کہ اب اس بل کے مطابق ایک تو وہ زنا ہے جو حد کا جرم قرار پاتا ہے، جس میں 4 گواہ ہونے چاہیے، اس کی سزا 100 کوڑے اور رجم بیان کی گئی ہے، اور دوسرے تعزیرات پاکستان میں ایک دفعہ شامل کر دی گئی، 496B ہے غالباً، وہ دفعہ شامل کر دی گئی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 2 گواہوں سے بھی زنا کا جرم ثابت ہو جائے گا اور پھر اس پر 5 سال کی سزا دی جائے گی، اور اگر کسی آدمی نے جھوٹا الزام لگا دیا تو اس کو 5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا. یہ کیا چیز ہے؟
یہ غالباً علماء نے تو یہ تجویز نہیں کیا، اس کو میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا ڈیویٹ کر دیا گیا، علماء نے تو یہ نہیں کہا.
پرانے آرڈیننس میں زنا موجب تعزیر کے نام سے یہی چیز موجود تھی، پھر اس کے بعد جو 3 نکات علماء نے ترتیب دیے، علماء کمیٹی جو بنائی گئی تھی اس میں بھی اس کی سفارش کی گئی تھی اور اصرار کیا گیا تھا کہ اس کا نام فحاشی رکھ دیا جائے. اب اس کی تعریف آپ اس بل میں پڑھیے کیا کی گئی ہے. تعریف یہ ہے کہ کسی مرد و عورت کا نکاح کے بغیر مباشرت کرنا. میں پوچھتا ہوں زنا اور کیا ہوتا ہے؟ تو اس طرح گویا اس ملک کے قانون میں زنا کی 2 قسمیں کر دی گئی ہیں. زنا بالرضا کی، زنا بالرضا کی 2 قسمیں کر دی گئی ہیں. ایک زنا وہ ہے جس کی تہمت لگانی ہے 4 گواہ لانے پڑیں گے. ایک زنا بالرضا وہ ہے کہ جس کی تہمت لگانی ہے 2 گواہ کافی ہیں. ایک زنا بالرضا میں آپ نے اگر تہمت غلط لگا دیا تو آپ کو 80 کوڑے پڑیں گے. ایک میں اگر لگا دیا تو آپ کو 5 سال کی سزا دی جائے گی. یہ کیا چیز ہے؟ میں اس کو مزے کا خیز کہتا ہوں، اور میں نے اس موقع پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میرے خیال کے مطابق تو اگر قانون کا کوئی میوزیم بنایا جائے تو اس عجوبے کو اس میں رکھ دینا چاہیے. یہ کیا چیز ہے؟ تو میرے نزدیک یہ 4 بنیادی باتیں ہیں جو میں قابل اعتراض سمجھتا ہوں. دیکھیے باقی چیزیں پروسیجرل لا سے متعلق ہوتی ہیں. قانون کے کچھ سکم ہوتے ہیں جو ہر قانون میں کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ معلوم ہوتے ہیں. ایسی 10 باتیں میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن میرے نزدیک 4 یہ بنیادی باتیں ہیں جو ابھی بھی قابل اعتراض ہیں، قابل اصلاح ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے، میں اس کے دلائل بیان کر دی ہیں، کوئی دوسرا آدمی مجھ سے اختلاف کر سکتا.
اچھا، جو حال ہی میں علماء نے ملاقات کی ہے چودھری شجاعت صاحب سے، اس میں اپنے 6 پوائنٹس انہوں نے ریز کیے ہیں، آپ کے 4 پوائنٹس ان میں کہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان نکات کو، ان پوائنٹس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق ان تمام نکات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک مضمون میں بیان کر دیا ہے، اور جس طرح ایک عالم کو بیان کرنا چاہیے اسی طرح بیان کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کے شایان شان یہی ہے. علماء ہنگامہ اور احتجاج کا طریقہ اختیار نہیں کرتے، وہ استدلال کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. چنانچہ اپنے ان 6 نکات کو انہوں نے بیان کر دیا، وہ اگر آپ ایک ایک کر کے میرے سامنے رکھیں گے تو میں اس پر اپنا تبصرہ کر دوں گا، اور یہ بتا بھی دوں گا کہ ان میں کیا چیز میرے نزدیک قابل قبول ہے اور کس چیز کے بارے میں میں دوسرا زاویہ نظر رکھوں.
اچھا گاندھی صاحب، یہ جو آپ کے اعتراضات تو بڑی بالکل واضح ہو گئے، ناظرین کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ کے کیا ان میں پوائنٹس ہیں. آپ نے جو ایک ڈسٹنگوش کیا، ایک سیگریگیشن کیا ہے زنا بالرضا میں اور زنا بالجبر میں، جو آپ یہ سمجھ رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حدود آرڈیننس میں پہلے حد کی حد تک نہیں تھا، اب وہ اس میں سیگریگیشن ہو گئی ہے. لیکن اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جو علماء کمیٹی کی طرف سے جو 6 تجاویز آئی ہیں چودھری شجاعت صاحب کو جو سبمٹ کی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلا جو اعتراض بنیادی طور پر ہے وہ یہ کہ زنا بالجبر کو حد کے دائرے سے نکال کر تعزیرات میں شامل کر دیا گیا ہے. اب زنا بالرضا کا مجرم اگر ثابت بھی ہو جائے کہ وہ مجرم ہے، تب بھی اس پہ حد نافذ نہیں ہوگی. اس سلسلے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو سورہ نور میں زنا کی سزا بیان ہوئی ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ کے الفاظ میں، اس پر جب آدمی غور کرتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ یہ طے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا زنا کی تمام اقسام کا یہ احاطہ کر رہی ہے یا یہ صرف زنا بالرضا سے متعلق ہے. یہی سوال اہل علم کے سامنے آیا بھی ہے. چنانچہ میرے نزدیک اس میں دو نقطہ نظر ہو گئے. ایک نقطہ نظر ہمارے روایتی علماء کا ہے. روایتی علماء ہمارے ہاں عام طور پر یہ رائے رکھتے ہیں کہ قرآن مجید یہاں کوئی فرق نہیں کر رہا, حد کے حد تک, یعنی جو ان کی اصطلاح میں حد ہے, حد کے حد تک وہی سزا کوارے کو دی جائے گی, وہی سزا اگر کوارے نے بالجبر ارتکاب کیا ہے تو اس کو بھی دی جائے گی. وہ حد میں یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کیا جائے. دوسرا نقطہ نظر بعض علماء کا یا بعض اہل علم کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نور میں جو سزا بیان کی گئی ہے یہ صرف زنا بالرضا تک ہے, اور آیت کا سیاق سباق سب یہی بتا رہا ہے کہ یہاں زنا بالجبر زیر بحث نہیں ہے. زنا بالجبر زنا کی کوئی قسم وہ کہتے ہیں کہ نہیں, بلکہ یہ تو اصل میں عصمت دری کا ایک جرم ہے, اور اس جرم کی چونکہ نوعیت بالکل مختلف ہے تو اسے ریاست پر چھوڑ دیا گیا ہے. یعنی قرآن نے زنا بالرضا کی سزا تو بیان کر دی ہے, اس کے حق میں وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ زنا بالرضا کو چونکہ خدا نے جرم قرار دیا ہے تو اس کی اس نے سزا بھی بیان کر دی ہے. زنا بالجبر یا ریپ یہ تو ساری دنیا کے نزدیک جرم ہے, تو اس وجہ سے اس کی سزا ریاست کو مقرر کرنی ہے, اس کو تعزیر کے طور پر دیا جانا چاہیے. چنانچہ اسی حیثیت سے انہوں نے اس کو شامل کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک علمی اختلاف ہے, لیکن علمی اختلاف
آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟
میں اپنی رائے سے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں عرض کر چکا کہ میرے نزدیک زنا بالجبر کا جرم اصل میں دو جرائم کا مجموعہ ہے.
اور میں یہ بات کہاں سے تعزیر میں ہی ہونا چاہیے, آپ یہ سمجھتے ہیں
ادھر بھی ہونا چاہیے ادھر بھی ہونا چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت آپ اس کو, میں تو خیر اصولی پہلے بات عرض کر دوں کہ میں اس کا ہی قائل نہیں ہوں کہ آپ حدود آرڈیننس کے نام سے کوئی الگ سے قانون بنائیں. دیکھیے میرے نزدیک تو پاکستان کی تعزیرات ہی میں ترمیم ہونی چاہیے, یعنی سب کچھ کو وہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تفریق میری کبھی سمجھ میں نہیں آ سکی. اسی وجہ سے مجھے اصرار تھا اس بات پر کہ تعزیرات پاکستان میں جہاں چوری کی سزا بیان ہوئی ہے آپ وہاں چند جملے شامل کر دیجئے, یعنی وہاں مثال کے طور پر
یہ لکھ دیجئے
ڈاکے کے بعد بھی کر دیجئے. اسی طریقے سے جہاں زنا بالجبر یا زنا کا جرم بیان ہوا ہے وہاں پر اس کو بیان کر دیجئے. اس کے لیے الگ کوئی آرڈیننس نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.